الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان آمين يا رب العالمين محترم حضرات اور معزز خواتین اللہ کا شکر ہے کہ شعبان معظم کا یہ آخری جمعہ ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آئندہ پیر یا اتوار سے رمضان المبارک کا عظیم مہینہ شروع ہونے والا ہے الحمدللہ دو پچھلے ہفتوں سے سورۃ البقرہ کا 23واں رکوع ہمارے زیر مطالعہ ہے اس 23واں رکوع میں 6 آیات ہیں محض جن میں سے الحمدللہ 4 کا ہم مطالعہ کر چکے ہیں آج انشاءاللہ ارادہ یہ ہے کہ آخری اس کی جو 2 آیات ہیں اس کا مطالعہ مکمل کریں گے انشاءاللہ العزیز پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک عظیم خطبہ جو شعبان کی آخری دن آپ نے خطاب ارشاد فرمایا تھا انشاءاللہ اس کا بھی مطالعہ کریں دعا کریں اللہ سبحانہ وتعالی سے کہ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کی عزت اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے 23واں رکوع کی جو ابتدائی 2 آیات تھیں وہ روزے سے متعلق تھیں روزہ فرض ہوا اور روزے کی اصل حکمت اور غایت لعلکم تتقون کے الفاظ میں بیان ہوئی یہ بات یہاں بیان ہوئی تھی کہ روزہ 2 مرحلوں میں فرض ہوا پہلے مرحلے میں ہر مہینے کے 3 دن کے روزے فرض ہوئے جو آیت نمبر 183 اور 84 میں جن کا تذکرہ آیا پھر دوسرے مرحلے میں 1 سال بعد آیت نمبر 185 نازل ہوئی جس میں رمضان المبارک کے مہینے کے جو روزے تھے وہ اللہ پاک نے فرض فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدا والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. یہ وہ عظیم آیت مبارکہ ہے آیت نمبر 185 جس میں رمضان المبارک میں قرآن حکیم کے نزول کا تذکرہ بھی آیا. قرآن حکیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت نامہ ہے انسانوں کے لیے, اس کا تذکرہ بھی آیا اور رمضان کے روزے کی فرضیت کا اعلان بھی آیا. پھر اس کے بعد اب آیت نمبر 186 انشاءاللہ ہم پڑھیں گے, آیت نمبر 187 انشاءاللہ ہم پڑھیں گے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اور یہود کے روزے میں جو دو بنیادی فرق ہیں اس کا تذکرہ کیا. ترجمے سے پہلے یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ روزہ یہود پر بھی فرض تھا لیکن ان کے روزے میں سحری نہیں تھی, ان کے ہاں جو عبادات تھیں وہ نسبتاً زیادہ سخت تھیں. ہفتے کا پورا دن عبادت کے لیے مخصوص تھا, کوئی دنیاوی کام نہیں کر سکتے تھے. ہمارے اللہ پاک نے جمعے کے دن اذان سے لے کے نماز تک کا وقفہ جو رکھا وہ فرضیت کے حوالے سے ہے, اس کے علاوہ جو وقت ہے نماز سے پہلے بھی اور نماز کے بعد بھی تجارت کرنے کی اجازت دی گئی, سورہ جمعہ میں اس کا تذکرہ آتا ہے. اسی طرح ان کا روزہ رات کو کھانے کے بعد سو گئے تو روزہ شروع ہو گیا, کوئی سحری کا تصور تھا ہی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت ملی, آپ کیونکہ رحمت للعالمین لہذا رحمت والی شریعت اللہ پاک نے عطا فرمائی, نتیجتاً نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سحری کا حکم دیا, سحری ضرور کیا کرو کیونکہ اس وقت یہ وقت وہ ہے جو برکت کا وقت ہے. فرشتے سحری کرنے والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور اس میں تاخیر کرنے کا بھی تذکرہ ہے. مراد یہ ہے کہ آخری وقت تک سحری کی جائے, یہ نہیں کہ 12 بجے رات کو سحری کر کے سو گئے روزہ شروع ہو گیا, ایسا نہ کرو. سحری کے لیے باقاعدہ اٹھنا پھر سحری کا اہتمام کرنا یہ پسندیدہ عمل ہے, ثواب باعث اجر و ثواب ہے. دوسرا فرق ان کے روزے میں یہ تھا کیونکہ روزہ رات ہی کو شروع ہو جاتا تھا لہذا تعلق زن و شو مباشرت کی اجازت نہیں تھی. ہمارے دین میں مباشرت کی اجازت دی گئی ہے رمضان کی راتوں میں. بس یہ دو فرق ہیں جو آیت نمبر 187 میں بیان ہوئے, پہلے اس کا ترجمہ سن لیجئے. فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام رفثوا الی نسائکم, حلال کر دیا گیا تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا. ہن لباس لکم, وہ بیویاں تمہارے لیے بمنزلہ لباس ہیں. وانتم لباس لہن, اور تم ان کے لیے بمنزلہ لباس ہو. پوری دنیا کے ادب میں لٹریچر میں اس تعلق کو بیان کرنے کے لیے اس سے بہتر اور کوئی استعارہ استعمال ہو ہی نہیں سکتا. میاں بیوی کے تعلق کو اللہ پاک نے لباس سے تشبیہ دی ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم, اور اللہ پاک جانتا ہے کہ تم خیانت کر رہے تھے جی میں, تو اللہ تعالیٰ نے تم پر نظر کرم فرمائی اور تمہیں معاف فرما دیا. آیت کا یہ جو حصہ ہے اس کا پس منظر ہے کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ مسئلہ بیان کیا کہ یہود کے ہاں تو یہ مباشرت کی اجازت نہیں ہے, میں نے مباشرت کر لی ہے اپنی بیوی سے, اب کیا کریں. آیت مبارکہ نازل ہوئی, پہلی بات تو یہ کہ حلال کر دیا گیا تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں بیویوں کے پاس جانا, وہ تمہارے لیے بمنزلہ لباس ہیں وغیرہ. ساتھ ہی ساتھ فرمایا علیم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم, اللہ جانتا ہے کہ تم اپنے اندر خیانت کر رہے تھے, تمہیں معلوم تھا کہ یہود کیا اس بات کی اجازت نہیں ہے پھر بھی کر رہے تھے, یہ خیانت ہے جی کی. فرمایا فتاب علیکم, تو اللہ تعالیٰ نے نظر کرم فرما دی. وعفا عنکم, اور تم سے معاف فرما دیا, جو ہوا سو ہوا اللہ نے معاف فرما دیا. ف فلعن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، تو آؤ اب اپنی بیویوں سے مباشرت کرو اور وہ تلاش کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہارے لیے لکھ دیا ہے. مراد یہ ہے کہ اس عمل کا اصل حاصل اولاد ہونی چاہیے، نیک اولاد مانگو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. تو پہلا فرق، اللہ تعالیٰ نے اجازت دی. ابھی جو لباس کا تذکرہ آیا ہے میں چند منٹ لوں گا یہاں سمجھانے کے لیے، کتنا خوبصورت انداز ہے بات کو بیان کرنے کا استعارتاً، اور جیسے میں نے اس کی اللہ کے کلام سے بہتر کوئی الفاظ ہو ہی نہیں سکتے. لیکن اس میاں بیوی کے تعلق کو اگر لباس کہا گیا ہے تو اس میں چند باتیں اور سمجھنے کی ہیں. لباس انسان کے وجود سے بالکل جڑا ہوا ہوتا ہے. مراد یہ ہے کہ اس تعلق میں اتنی قربت ہونی چاہیے جیسے لباس اور جسم کے درمیان ہوتی ہے، تبھی یہ معاشرہ، تبھی یہ خاندان بہتر انداز میں چل سکے گا. ہمارے معاشرے میں شیطان کا جو ایجنڈا ہے، اس ایجنڈے میں اس وقت ٹارگٹ نمبر ون یہ خاندانی نظام ہے، فیملی سسٹم. اس خاندانی نظام کو برباد کرنے کے لیے پوری دنیا کی ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے، میڈیا استعمال ہو رہا، تعلیمی نظام استعمال ہو رہا. اس میاں بیوی کے پاکیزہ تعلق کو ختم کر دیا جائے، خاندانی نظام ختم کر دیا جائے. لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کو لباس سے تشبیہ دی. لباس انسان کی زیب و زینت کا ذریعہ ہوتا ہے. اچھا صاف ستھرا پاکیزہ لباس انسان پہنتا ہے، وہ اس کی زیب و زینت کا ذریعہ بنتا ہے. اسی طرح بیوی شوہر کے لیے اور شوہر بیوی کے لیے زیب و زینت کا ذریعہ ہے. لباس انسان کو گرمی سردی موسم کے اثرات سے محفوظ رکھتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس تعلق کو احسان قرار دیا. یہ میاں بیوی اس تعلق کے ذریعے قلعے میں ہوتے ہیں، شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کی ہر در اندازی سے محفوظ ہوتے ہیں. تو بہرحال اللہ سے دعا کریں اللہ پاک اپنے ہمیں اپنے خاندانوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حدیث میں آتا ہے کہ شیطان روزانہ رات کو سمندر پہ اپنا دربار لگاتا ہے، اور آنے والے تمام جو اس کے چیلے چپاٹے جو ایجنٹ ہوتے ہیں، جو کاروائیاں کر رہے ہوتے ہیں، ان سے رپورٹ لیتا ہے، اور آ کر شیطان کے ایجنٹ بتاتے ہیں میں نے یہ کام کیا، میں نے بچوں کو مدرسے سے بھگا دیا، کالج سے بھگا کر قائد اعظم کی مزار پر فاتحہ پڑھنے آئے ہوئے ہیں، اسی طرح بازاروں میں یہ کام کیا، فلا فلا، وہ سارا سب سے خوش ہوتا ہے تو انہیں بہت اچھا کیا بہت. لیکن وہ شخص آ کر جو بتاتا ہے میں نے میاں بیوی کے درمیان جھگڑا پیدا کر دیا، یہاں تک کہ یہ خاندان طلاق کی طرف جا رہا ہے، یہاں تک کہ برباد ہو گیا، شیطان کھڑے ہو کر اس کو گلے سے لگاتا ہے، تو نے میری نیابت کا حق ادا کیا ہے، تو ہے اصل میرا نائب. تو بہرحال رب کائنات کیا چاہتا ہے، الرحمن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، اور شیطان کس ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا. دوسرا ایکسیپشن جو یہود اور ہمارے روزے میں ہے وہ سحری کا، لہذا اس کے لیے فرمایا قلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. اور کھاؤ اور پیو، قلوا واشربوا، اور کھاؤ اور پیو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہاں تک کہ سفید دھاری رات کی جو سیاہ دھاری ہے اس سے بالکل واضح طور پر فرق ہو جائے. یہ پو پھٹنے کے لیے صبح صادق کے لیے استعارہ، رات آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے، صبح بیدار ہوتی ہے، صبح کا سفیدی ظاہر ہوتی ہے، یہ وہ وقت ہے جو سحری کا انتہائی وقت ہوتا. گویا یہاں تک کھاؤ اور پیو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الى اللیل، پھر اس روزے کو پورا کرو رات تک. مراد یہ ہے کہ مغرب کی مغرب کی اذان تک، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، جیسے ہی اذان کا وقت ہوتا ہے غروب آفتاب، یہ میکسیمم ٹائم ہے، روزے کی ڈیوریشن ہے جو اللہ پاک نے بیان فرما دی. ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد، اور عورتوں سے مباشرت نہ کرنا اس حال میں کہ تم مسجدوں میں ہو اعتکاف کی صورت میں. وہ ساری جتنی بھی ڈیٹیل ہو سکتی ہے روزے سے متعلق وہ سب کے سب بیان ہوئی. حالت اعتکاف میں ان سے مباشرت نہ کرو. تلک حدود اللہ فلا تقربوها, یہ اللہ تعالی کی متعین کردہ حدیں, حدود اللہ ہیں. فلا تقربوها, تو ان کے قریب بھی نہ جاؤ. یہ نہیں کہا کہ ان کو پامال نہ کرو. بہت خوبصورت انداز ہے, اللہ تعالی نے جن چیزوں سے روک دیا ان کے قریب بھی نہ جاؤ. کیونکہ انسان جب میکسیمم ٹائم تک جاتا ہے, آخری وقت تک جاتا ہے, تو پھر لازمن پامال کرنے کا موقع مل ہی جاتا. فرمایا فلا تقربوها, ان کے قریب تک نہ جاؤ جو اللہ تعالی نے پابندیاں لگا دی ہیں. لہذا اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں ان حدود اللہ کا اکرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی کی طرف سے متعین ہے ہر شے. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون, اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالی تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح فرما رہا ہے انسانوں کے لیے, تاکہ وہ تقوی اختیار کریں, تاکہ وہ پرہیزگار رہیں. یہ ہے وہ آیت مبارکہ, آیت نمبر 187, جس میں روزے سے متعلق دو باتیں بیان ہوئی. رات کو رمضان کی راتوں میں مباشرت حلال قرار دے دی گئی, سحری کا تذکرہ کیا گیا, اور اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے اعتکاف کی صورت میں خاص طور پر مباشرت سے منع فرما دیا. یہ ایک کتابچہ ہے, چھوٹا سا تحفہ رمضان, پہلے بھی اس کا اعلان ہوا ہے. بہت ہی قیمتی شے, میں آپ تمام حضرات و خواتین سے گزارش کروں گا اس کو ضرور حاصل کریں, اس کا ایک مرتبہ مطالعہ کریں, اور خاص طور پر اپنے گھر والوں کے ساتھ اس کا مذاکرہ ضرور کریں. اس میں تیسرا جو مضمون ہے, رہنمائی اعتکاف, خاص طور پر جو حضرات و خواتین اعتکاف کا ارادہ رکھتے ہیں وہ ضرور اس کا مطالعہ کر لیں. مضامین بہت ہی خوبصورت ہیں. ہمارے استاد محترم انجینئر نوید احمد صاحب کا پہلا جو اس کا حصہ ہے رمضان المبارک کی فضیلت, وہ انہوں نے بیان کی. بہرحال یہ گزارش ہے, ضرور حاصل کیجئے. اب اس کے بعد اس رکوع کی جو آخری آیت مبارکہ ہے, سب سے پہلے تو دعا کریں ان حضرات کے لیے, ان علماء کے لیے جنہوں نے قرآن حکیم کی بڑی صورتوں کو رکوعوں میں تقسیم کیا. ابھی علمی نوعیت کی بات ہے لیکن ذرا ہے دلچسپ, اس لیے عرض کر رہا ہوں. یہ بات آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ قرآن حکیم میں ابتدائی زمانے میں نقطے بھی نہیں تھے, پھر اعراب نہیں تھے, اعراب لگوائے گئے, نقطے لگوائے گئے, صورتوں کی تقسیم پھر جس طرح سے باقاعدہ الحمدللہ موجود ہے, یہ صرف موجود تھی باقاعدہ, اس کے علاوہ اور کوئی شے نہیں تھی. پارے نہیں تھے, پارا, سی پارا, تیسواں حصہ, یہ تو صاف نظر آ رہا ہے کہ عربی تقسیم ہے ہی نہیں, یہ تو ہے ہی عجمی. عجم میں, خاص طور پر عجمی علاقے میں 30 پاروں میں تقسیم کیا گیا, ورنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں اور صحابہ کی زندگی میں قرآن حکیم 7 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا. احزاب جن کو کہتے ہیں, حزب احزاب, 7 حصے ہیں قرآن حکیم کے, جو روزانہ ایک پڑھتے تھے تو 7 دنوں میں قرآن حکیم کی تلاوت مکمل ہو جاتی تھی. پھر بہت بعد میں علماء نے بڑی صورتوں کو رکوعوں میں تقسیم کیا, کہ کم از کم 6-7 آیات جو ایک ہی موضوع سے متعلق ہیں وہاں رکوع لگا دیے گئے, اتنا قرآن پڑھا جائے نماز میں کہ اس کے بعد رکوع کر لیا جائے, اور مضامین تاکہ ٹوٹے نہ. جیسے اردو زبان میں نثر نگاری میں پیراگرافز ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے پیراگرافز ہوتے ہیں, بات مکمل ہوتی جاتی ہے. اس طرح قرآن حکیم کی صورتوں کو رکوع میں تقسیم کیا گیا. 23واں رکوع خاص طور پر بڑا اہم ہے. جیسے میں نے عرض کیا تھا, پورے روزے سے متعلق ساری تفصیلات اس میں موجود ہیں, لیکن جن لوگوں نے بھی, جن علماء میں بھی آیت نمبر 188 کو رمضان یا روزے والی آیات میں رکوع میں ایڈ کیا, اللہ پاک ان کو غریق رحمت فرمائے, اور ان کے علم اور خاص طور پر رمضان المبارک کے روزے کی جو اصل حاصل ہے وہ آیت نمبر 188 میں جا کر بات واضح ہوتی ہے. روزہ کیا ہے بیسیکلی؟ روزہ 15-16 گھنٹے تک اپنے آپ کو حلال چیزوں سے روکنے کا نام ہے, صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور دیگر خواہشات نفس سے روکنے کا نام روزہ ہے, سام یا سیام. لیکن ایک روزہ وہ ہے جو ساری زندگی کا ہے. ساری زندگی کا روزہ کون رکھ سکتا؟ ساری زندگی کا روزہ یہ ہے کہ 11 مہینے تک حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. اگر رمضان کا روزہ ہمیں یہ صلاحیت بیدار نہیں کر رہا کہ ہم حلال حرام کی تمیز کر سکیں، تقسیم کر سکیں، تو یہ پھر ایک فارمیلٹی ہے بس. رمضان آیا اور گزر گیا، ہماری شخصیت پر، کردار پر، اخلاق پر، اعمال پر، سوچ پر کوئی فرق نہیں پڑا. اس کا مطلب ہے کہ اس نے ہمارے کردار اور اخلاق پر کوئی اثر نہیں ڈالا. لہذا رمضان المبارک کا حاصل کیا ہے؟ انسان حرام خوری سے اپنے آپ کو بچائے. لہذا آیت نمبر 188 سنیے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھایا کرو. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور رشوت کے ذریعے حاکموں کے پاس نہ پہنچایا کرو تاکہ لوگوں کا کچھ مال کھا جاؤ ناجائز طریقے سے، اور تم جانتے ہو کہ یہ غلط کام ہے. یعنی یہ روزے، یہ عبادات، یہ نماز انسان کو اگر حرام چیزیں سے نہیں روک رہی تو ان عبادات کا بہرحال کوئی حاصل نہیں، کوئی فائدہ نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال مبارک اتنے واضح ہیں. حضور نے فرمایا کہ ایک شخص ہے جو بیت اللہ شریف جا رہا ہے، مسافر ہے، اور مسافر بھی عام مسافر نہیں، بیت اللہ جا رہا ہے. بیت اللہ شریف کے مسافر نے بیت اللہ پہنچ کر راستے میں بھی دعائیں کی، وہاں پہنچ کر بیت اللہ کے ملتزم سے اس کے پردے چمٹ چمٹ کر اللہ سے دعا کر رہا، ای رب اے میرے رب اے میرے، گویا شرک نہیں کر رہا. بیت اللہ پہنچ گیا، مسافر ہے، ملتزم سے چمٹ گیا، یہ سارے کلائمکس جمع کر دیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعا کی قبولیت کی شرائط ہیں، شرک نہیں کر رہا، بیت اللہ میں پہنچا ہوا ہے، ملتزم سے چمٹا ہوا ہے، سفر کر کے آیا ہے اتنا طویل، اللہ کو پکار رہا ہے، لیکن حضور نے فرمایا اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ جو اس نے کھایا وہ حرام کا، جو پیا وہ حرام کا، جو پورا جسم بنا وہ حرام چیز سے بنا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے کسی عمل کو قبول نہیں کرتا. لہذا جائزہ لینا ہوگا، مجھے اپنا اور اپنے آپ کا، ہم سب اپنا جائزہ لیں، ہماری روزی روٹی کیسی ہے، سورس آف انکم کیا ہے، خود اور بیوی اور بچوں کو کھلا کیا رہے ہیں، حلال کھلا رہے ہیں یا حرام، اس کا فیصلہ رمضان سے پہلے کر لیجئے. سوچ لیجئے اللہ سبحانہ وتعالی سے، اچھی طرح دعا مانگ لیجئے کہ اللہ مجھے حلال روزی عطا فرما، حلال پر اکتفا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور حرام کی ہر شکل سے محفوظ فرما. روزی حلال کی ہوگی تو انشاءاللہ اولاد میں برکت ہوگی. آج ایک بہت بڑا سوال ہم سب کا ہے، اولاد نہ فرمانے، کیوں نہ فرمانے؟ بعض اوقات سوچیں تو ذرا، یا اولاد چھوڑ کے چلی گئی، بوڑھے ماں باپ ہیں اکیلے، ایک کینیڈا میں، ایک انگلینڈ میں، ایک سعودی عرب میں، ایک آسٹریلیا میں، بچیوں کی شادی، بڈھا بڈھی بس گھر میں. بس جو اصل وقت تھا اولاد کی خدمت کا، وہ اکثر و بیشتر اولاد ہے ہی نہیں، یا ہے تو وہ عیاشیاں کر رہے ہیں یہ بےچارے. تو بہرحال اصل سے انسان کا حاصل اس کی اولاد ہے، اور اولاد کو حلال روزی کھلانا، ان کی تربیت کرنے میں بہت ضروری ہے، تب کہیں جا کر وہ اپنے ماں باپ کی قدر کریں گے. اور انشاءاللہ ایسی اولاد جو حلال روزی سے پرورش پائے گی، تربیت کریں گے، تو یہ ہمارے لیے صدقہ جاری ابھی ہوگی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں رمضان المبارک کے حوالے سے خاص طور پر جو باتیں بیان ہوئی ہیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خطبہ، بڑا عظیم خطبہ، وہ میں آپ کے سامنے اس کا ترجمہ رکھ سکوں گا، بس آخری 10 منٹ ہیں میرے پاس. اس رمضان کی جو عظیم فضیلت ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ خطبہ نقل کیا گیا، شعب الایمان امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا. ایک ایک لفظ انتہائی قیمتی ہے. عن سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی یوم فی آخری یوم من شعبان. حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے خطاب فرمایا شعبان کے آخری دن, یہ آخری دن ہی چل رہے ہیں اتفاق سے, اور خطاب میں جو رمضان کی فضیلت بیان فرمائی بڑی اہم ہے. فقال, تو انہوں نے ارشاد فرمایا ایہا الناس فقد اضل لکم شہر عظیم, اے لوگو اے انسانوں تم پر ایک بڑا عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے. اضل, الفاظ دیکھیں پیارے نبی کی کتنے پیارے ہیں, جیسے شدید گرمی کے عالم میں آپ ایسی جگہ پہنچ جائیں جو شیڈ ڈلا ہوا ہو, سایہ ہو اور سایہ بھی ٹھنڈا. رحمت والے مہینے کو فرمایا فقط اضل لکم شہر عظیم, تم پر بڑا عظمتوں والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے. دعا کریں اللہ پاک کی عظمت والا مہینہ ہمارے لیے بھی سایہ فگن ہو جائے, ہمیں بھی اس سے سایہ, اس کے سایہ سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شہر مبارکن, یہ برکت والا مہینہ ہے. شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر, یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینے سے بہتر ہے. پھر دعا کریں اللہ پاک یہ عظمت والی رات ہمیں بھی عطا فرما دے. خیر من الف شہر, ایک ہزار مہینے کی عبادت سے بہتر. جعل اللہ صیامہ فریضۃ, اللہ تعالی نے اس مہینے کا روزہ فرض قرار دیا. وقیام لیلہ تطوع, اور اس کی راتوں میں قیام کرنا ایک اضافی نیکی قرار دیا, نفل یا خوشی سے کیا جانے والا کام. گویا رمضان کی راتوں میں قیام فرض نہیں کیا, اللہ پاک چاہتا تو روزہ فرض کیا تھا تو تراویح یا قیام اللیل بھی فرض کر دیتا, اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض نہیں کیا. اب اس کی فضیلت میں فرمایا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادا فریضا فیما سواہ, جو اس مہینے میں کوئی نیکی کا کام کرے گا, بھلائی کا کام نفلی طور پر, اللہ سبحانہ و تعالی اس کو ایک فرض کے برابر ثواب عطا فرمائے گا. یعنی گویا اس میں فضیلت بڑھ گئی, کوئی نیکی کا کوئی نفل کام اگر آپ ادا کریں, دو نفل ادا کریں, تو اللہ پاک دو فرض کے برابر ثواب عطا فرمائے گا. ومن ادا فریضۃ فیہ کان کمن ادا سبعین فریضۃ فیما سواہ, اور جو کوئی اس مہینے میں ایک فرض ادا کرے گا اللہ سبحانہ و تعالی اس کو ستر فرضوں کے برابر اجر عطا فرمائیں گے. یہ گویا ایک فرض ادا کرنے سے ستر درجے کیوں بڑھ رہے, رمضان کی وجہ سے, رمضان کی برکت کی وجہ سے. فرمایا وہ شہر الصبر, یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے. والصبر ثوابه الجنة, اور صبر ایک ایسا عمل ہے, ایسی خصلت, ایسی صفت ہے کہ اس کا بدلہ جنت ہے. والصبر ثوابه الجنة, وشہر المواسات, یہ مواسات غم گساری کا مہینہ ہے. رشتہ داروں کو افطار پارٹی کرانے کے نہیں, آفس کولیگس کو, بزنس کولیگس کو افطار پارٹیاں ہو رہی ہیں, بہرحال وہ بھی اپنی جگہ اجر و ثواب. یہ غم گساری غریب لوگوں کے لیے خاص طور پر ان کے غم میں شیئرنگ کرنے کا مہینہ ہے. وشہر یزاد فیہ رزق المومن, اس پورے خطبے کا خوبصورت ترین اگر کوئی لفظ ہو سکتا ہے, ویسے تو پورا خطبہ ہی عظیم ہے لیکن یہ حصہ مجھے ذاتی طور پر بہت پسند ہے, اس کی وضاحت میں آپ کو کر دیتا ہوں. یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں بندہ مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا, اور یہ چیز ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ. مادی نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, ایک غریب سے غریب آدمی کچھ نہ کچھ اپنے گھر والوں کے لیے جمع کر کے افطار کے موقع پر لے کر آتا، اور مادی نعمت الحمدللہ اللہ پاک فراوانی سے عطا فرماتا. لیکن میرا اگلا سوال یہ ہے، بندہ مومن کا اصل رزق کیا ہے؟ یہ مادی نعمتیں؟ مادی نعمتیں تو ویسے بھی انسان استعمال کرتا، یقیناً مادی نعمتوں کی بھی بڑی اہمیت ہے. جب 15 گھنٹے بھوکا پیاسا رہ کر کھجور یا روح افزا سے یا ٹھنڈے پانی سے روزہ افطار کرتے ہیں، تب ہمیں ان کی نعمتوں کی قدر ہوتی ہے. پتا چلتا ہے کہ یہ ٹھنڈا پانی کتنی بڑی نعمت ہے جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی اہمیت دی. ایک گلاس ٹھنڈے پانی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی عظیم نعمتوں میں سے قرار دیا. کیوں قرار دیا؟ پیاس بجھاتا ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اصل نعمتیں مادی نعمتیں نہیں ہیں. اصل نعمتیں، اصل نعمت انسان مد بندہ مومن کے لیے وہ روحانی نعمت ہے جس کو قرآن کہا جاتا، اور الحمدللہ ہر بندہ مومن کا قرآن سے تعلق میں اضافہ ہوتا ہے. دن میں بھی قرآن پڑھتے ہیں، تراوی بھی سنتے ہیں، رات کو بھی قرآن، گویا قرآن سے ایک فطری تعلق جو بندے کا ہے، روحانی تعلق، اس میں لازماً اضافہ ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنی اس روح کی غذا کے ساتھ اپنے تعلق کو بہتر سے بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو کوئی اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی رضا کے لیے کسی روزے دار کو روزہ افطار کرائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مغفرت فرما دیں گے. یا ایک اور دلچسپ بات آ گئی، جیسے ہی آپ نے فرمایا جو روزے دار کو روزہ افطار کرائے گا، اللہ پاک اس کی مغفرت فرمائیں گے. سیدنا سلمان فارسی نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اصحاب صفہ میں سے ہیں، جو ان صحابہ میں سے ہیں جن کے اپنے پاس کھانے پینے کا سامان ہی نہیں تھا، افطار کرنے کے لیے تھوڑا سا پانی ہے، تھوڑی سی لسی ہے، تھوڑا سا کھجور ہے، تو ہم دوسروں کو کیسے کرائیں گے؟ گویا یہ سوال یہ تھا کہ یہ ساری فضیلت تو وہ لے گئے جن کے پاس پیسہ ہے. حضور نے کتنے خوبصورت انداز میں ان کی حوصلہ افزائی فرمائی، فرمایا اللہ تعالیٰ یہ اجر و ثواب اس کو بھی دے گا جو ایک گھونٹ پانی پر کسی کو روزہ افطار کرا دے، لسی پر، تھوڑے سے کھجور پر روزہ افطار کرا، اس کو بھی اجر دے گا. اور آگے الفاظ سنیے گا کہ جو شخص روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے، سقا اللہ حوی، اللہ سبحانہ وتعالی اس کو میرے ہوس سے شربت پلائے گا، شربتن، ایسا پانی، لا یزمع حتی یدخل الجنہ، اس کو پیاس نہیں لگے گی یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل نہ ہو جائے. دعا کریں اللہ پاک وہ آب کوثر، جام کوثر، ساقیہ کوثر محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ سے پینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانے کا یہ اجر ہے. پھر میں عرض کر رہا ہوں، رشتہ داروں کے لیے بھی افطار پارٹی کیجئے، سسرالیوں کی بھی کیجئے، آفس کلیز کے بھی کیجئے، لیکن خاص طور پر یاد رکھیے اپنے ان غریب بہن بھائیوں کو جن کے گھر میں کھانے پینے کا سامان عام دنوں میں بھی نہیں ہوتا. اس وقت کم از کم ان کے گھروں میں افطار کا سامان ہو، اپنے محلے میں، اپنے آفس میں، اپنے دوستوں کے ساتھ اس کا خیال رکھیے. اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آخری بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ شہر اولہ رحمہ، وہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، وہ اوسطہ مغفرہ، اس کا درمیانی عشرہ مغفرت کا ہے، وہ آخر ہوں عتق من النار، اور اس کا آخری عشرہ جہنم کی عذاب سے، جہنم کی آگ سے اپنی گردنوں کو بچانے کا ہے. عظیم ترین جو حصہ ہے اس کا وہ آخری ہے، آخری عشرہ ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں پورا رمضان ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور خاص طور پر جو حضرات و خواتین اعتکاف کی نیت کر بیٹھے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اس کے حوالے سے چند نکات ہیں جو خاص طور پر ان کا مطالعہ کریں. پھر خاص طور پر رمضان المبارک کی راتوں میں دورہ تجمہ قرآن کی محفلوں میں شرکت کیجئے کہ جہاں دن میں روزہ رکھ کے رات کے وقت اللہ کا کلام پڑھا پڑھایا جا رہا ہو، سنا سنایا جا رہا ہو، تاکہ قرآن حکیم سے ہمیں ہدایت بھی حاصل ہو. اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.